लोगों को जब समझाया जाता है तो बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। तो जो लोगों ने नहीं माना है उनसे जो लोग जिंदा रह गए उनको सबक लेना चाहिए कि हमने उनमें से बहुत सों को ढील भी दी है और बहुत सों को तबाह बर्बाद भी कर दिया है। ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं कि जिनको हमने इस हालत में पकड़ा है और हलाक किया है कि कभी तो रात में उन पर अजाब आ गया है और कभी दोपहर में जब वो आराम कर रहे थे जब उन पर अजाब आ गया। इसलिए इसकी कोई टाइमिंग है, कोई खास वो तरीका है नहीं। जब अल्लाह ताला का फैसला आ जाए जब काम हो जाता है। जब भी ऐसा उन पर अजाब आया तो उनकी तरफ से यही बात थी कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई, अब हम अपने आप को सही करेंगे। और ये सब तो मालूम है कि जब अजाब आ जाता है तो उस वक्त तौबा करने या अपने को सही करने का आहद करने से काम नहीं चलता। इसलिए वक्त से पहले आदमी को समझ लेना चाहिए। क़यामत के दिन जो इंसानों के आमाल का वजन है वो बिल्कुल बरहक है। इंसानों के आमाल तोले जाएंगे। वज़्न यौमइज़िन अल-हक़। जिसके नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब होगा और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा और बुराइयों का भारी हो जाएगा तो ये लोग नुकसान उठाएंगे। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाकया और शैतान का वाकया बहुत तफसील से जैसे सूरह बकरा भी शुरू में बयान किया गया है ऐसे ही सूरह आराफ के शुरू में भी बहुत तफसील से बयान किया गया है। कोई पूरी तफसील है, उसलूब बदला हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला वाकये को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं और हर बयान के अंदर जो है सबक का पहलू दूसरा होता है। जाहिर है कि उसका तो वक्त नहीं होता कि उसको खोला जाए। इतनी बात जरूर है कि यहाँ जिस खास पहलू को नुमाया किया गया वो ये कि हजरत आदम को अला नबीन अलैहिस्सलाम शैतान धोखा देने में जो ट्रिक इख्तियार किया वो बड़ी अजीब है। उसको जहन में रखना चाहिए मुसलमानों को। वो ये है कि जो चीज उनके नुकसान देने वाली थी उसको फायदा देने वाली समझा दिया। ये उसके धोखे का एक खास स्टाइल है कि जो नुकसान पहुंचाने वाली है उसी को फायदा पहुंचाने वाली बावर करा देना। चुनाचे उसने आदम अलैहिस्सलाम से आकर ये कहा कि आदम क्या मैं तुमको एक ऐसा दरख्त बताऊं जिसके खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम को तो यही तो चाहिए था कि अल्लाह तआला की रजा और कुर्ब हो और मैं हमेशा यहीं रहूं। और वही दरख्त वो था जिसके खाने से उनको उसमें से निकलना था। अगर वो ना खाते तो उसी में रहते हो तो ये। और फिर उसने वकासम हुमा कसमें खाई और झूठी कसम खाई। आदम अलैहिस्सलाम को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था झूठी कसम का कि भाई कोई आदमी अल्लाह का नाम लेके उलट बात भी करता है। बस वो बातों में आ गए। फदल्लाहुमा बिगुरूर धोखा देके उनको उतार दिया। दूसरी बात ये बयान फरमाई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह तो नहीं हुआ। उसको गुनाह नहीं बोलते। गुनाह कहते हैं जानबूझकर कि ये चीज गलत है फिर करने को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कंफ्यूज हो गए। उनको उसने ये बावर करा दिया कि वो मुद्दत खत्म हो गई जो आपको ममानात की थी और अब खाएंगे आप तो आपको फायदा ही फायदा रहेगा, पहले इसमें नुकसान था। ऐसा उसने उनको वो कर दिया, कंफ्यूज कर दिया था। इसलिए इस तरह ही माफियत तो नहीं बोलते उसको, लेकिन मंशा इलाही के खिलाफ तो जरूर हुआ। मगर जो भी हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले आदम और हव्वा दोनों के कपड़े उतर गए। तो सबसे पहला वबाल गुनाह का आता है वो हया के खत्म होने की शक्ल में और बेआबरूई की शक्ल में आता है। चुनाचे उनके कपड़े उतर गए। जब भी इंसानियत के अंदर तबाही बर्बादी आएगी तो उनके कपड़े उतरेंगे। यही वजह है कि कपड़ों में खास एहतमाम होना चाहिए कि वो लिबास हो जो लिबास पैगंबरों का था, वो लिबास हो जो सुलहा का था, क्योंकि उस लिबास से हटकर जो लिबास होगा वो धीरे धीरे हुरियानियत की तरफ और बरहनगी की तरफ जाएगा। कोई पहनेगा भी तो कम अज कम जिस्म की जो साख है, जो बनावट है, वो कपड़ों के अंदर से चलतेगी, वो भी नुकसानदेह होती है। उससे भी शरीयत का जो मकसूद है वो डैमेज होता है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये वाकया हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने ही उनको माफी के कलिमा सिखलाए। माफी मांगने पर अल्लाह पाक ने उनको माफ फरमा दिया। उसकी तफसीलात अपनी जगह पर है। यहाँ अल्लाह तआला ने एक बात फरमाई इस वाकये को बयान फरमा के, वो ये कि लिबास जो है वो तुम्हारे शत्रु को छुपाने वाला भी है और लिबास जो है वो तुम्हारी जीनत का भी काम करता है। इस वजह से तुम इसका एहतमाम करो। और लिबास भी दो किस्म का है, एक लिबास जाहिरी है और एक लिबास तक़वा है। अल्लाह के हुक्मों पर चलना और नाफरमानियों से बचना, ये तक़वे वाला लिबास कहलाता है। ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। جو ظاہری لباس ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو یہ خاص امتیاز ہے. گائے بھینس کو کوئی لباس نہیں, بس وہ جس طرح کے ہیں, بندر برگد کوئی جیسے وہ ہیں وہ ہیں, لیکن انسان کو اللہ پاک نے خاص زینت دی ہے جو لباس کی شکل میں اس کو دی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی جو ظاہری زینت ہے لباس کی اس کو اختیار کرے. اس میں دونوں چیزوں کی رعایت کی گنجائش ہے, ایک تو جسم چھپانے کی بھی اور ایک دوسرے آرائش کی بھی یعنی خوبصورتی کی بھی. لیکن جو اس کی شرعی حد ہے وہ ملحوظ ہونا چاہیے. خوبصورتی کا مطلب ہمیش بنانا اور فیشن کے مطابق کرنا, یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. آسائش اور آرائش ضرور ہے اس میں, لیکن شرعی حدود ہیں اس کے بنے ہوئے. اس کے اندر رہتے ہوئے لباس اختیار کریں, اور اس سے زیادہ اس کی روحانیت کا ایک لباس ہے جس کو تقوی کا لباس کہتے ہیں. فرمایا وہ لباس تقوی ذلک خیر, تقوی کا جو لباس ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو اے آدم کی اولاد, جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے گمراہ کیا ہے کہیں تم کو وہ گمراہ نہ کرے, اور اس نے ان کے لباس کو بھی اتار دیا اور ان کو جنت سے بھی نکلوا دیا. شیطان اور شیطان کا قبیلہ تم کو ایسے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. انہ یغاکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ یعنی تمہارا جو دشمن ہے وہ تم کو دیکھتا ہے, اور اس کا پورا جو لشکر ہے وہ تم کو دیکھتا ہے, تم اس کو نہیں دیکھتے. اب ایسی صورت میں اس کی دشمنی سے بچنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرنے والا ہے, جو اس کو دیکھنے والا ہے, جو اس پر قادر ہے, اس سے مدد مانگی جائے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے شیطان سے بچاؤ کے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی, اور شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ اور کسی طریقے سے آدمی شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اور بچنے کا راستہ کیا ہے, وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے. اور دوسری بات کیا ہے, کچھ اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جن کے کرنے سے شیطانی دسیسہ کاریوں سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. اس میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ باوضو رہنا, اس میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا, اس میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ مسجد کو بار بار آنا جانا, اس میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وضو کو کامل کرنا, یعنی باوجود ناگواری کے وضو کو پوری مستحبات اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ میں ادا کرنا. دیکھنے میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن شیطان سے بچاؤ کی صورتیں, یہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تعلیم ہے کہ جب کبھی شیطانی وسوسے آتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو, اور پھر اصل احکام الہی کی اتباع, اس میں آدمی بچے گا, ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان یعنی زمین کے اندر جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال فرمایا کہ من حرم زینت اللہ التي اخرج للعباد, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور خوبصورتی کی چیزیں اور اچھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں سے کس کو اللہ نے حرام کیا ہے, اور پاک رزق کو اللہ نے کہاں حرام کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذہب کی طرف آنا ہوگا تو پھر حرام کی فہرست اتنی زیادہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. وہ حرام ہی حرام ہے, حرام ہی ہے, اس وجہ سے لوگ ذرا مذہب سے بھدکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ اچھا کیا حرام کیا, جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس میں سے کون سی چیزیں تمہارے لیے ہم نے حرام کی؟ حرام کی فہرست بہت کم ہے, حلال کی ہی زیادہ ہے اصل میں. پھر اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ یہ جو زمین پر جتنا رزق حلال ہم نے نازل کیا اتارا ہے بنایا ہے اور زمین کی چیزیں بنائی ہیں, یہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں, خالص یوم القیامہ, اور قیامت کے دن خالص رہنا وہ ایمان والوں کے لیے ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں قیامت میں تو صرف ایمان والوں کو ہی ان سے استفادے کا حق دیا جائے گا, بےمانوں کو استفادے کا حق نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے, بےمانوں کو استفادے کی تاس ہے, اجازت ہے. بنایا گیا دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہی, مگر یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی اس سے موقع دیا جائے گا, وہ بنا ایمان والوں کے لیے. اب ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ فائدہ تو جو بے ایمان ہے وہ زیادہ اٹھاتے ہیں, ایمان والوں کو تو زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان والا آخرت کی تیاری کے لیے اس کو استعمال کرے تو پھر چونکہ آخرت پیش نظر ہوتی ہے ایمان والے کے لیے, وہ اس لیے اس میں زیادہ منہمک نہیں ہوتا, اس میں زیادہ انجوائے نہیں کرتا. اور جو صحیح شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے وہ پورا نہیں کرتا, اس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں انجوائے نہیں کر سکتا, دوسرے لوگ انجوائے کر سک رہے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی اپنی کامیابی عطا کر دی ایمان کی وجہ سے, اللہ راضی ہو گئے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی فتوحات ہو گئی, پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا, تو مسلمانوں کے پاس کیا چیز نہیں تھی, کتنی نہیں تھی, کوئی حد ہی نہیں تھی اس کی. اللہ نے دیے دیا تھا, بےمانوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع تھا, لیکن جو ایمان والے لطف اندوز ہوتے تھے, لذت حاصل کرتے تھے جائز چیزوں سے, اس کی کوئی حد نہیں تھی. ایک ایک بادشاہ کے پاس ہزار ہزار پکانے والے تھے, دو دو سو باورچیوں کو لے کر کے جب بھاگنے کی نوبت آئی تو بھاگے ہیں. تیسری تاریخ کو آپ پڑھ لیجیے, جو بادشاہ جو ہے نا اپنے حشم قدم کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ میں لے کے نکل گئے, وہ دو دو سو باورچیوں کو لے کے گئے, پکانے والے دو دو سو کے پاس تھے, ایک ایک ہزار خداؤ رہتے تھے. مطلب یہ کہ اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا ایمان والوں کو, ایسی بات یہ کہ انہوں نے فائدہ نہیں کیا. مگر اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ دور ہو اور چاہے مغلوبیت کا دور ہو, کچھ بھی ہو, ہر زمانے میں ایمان والا دنیا سے اصل میں زیادہ لطف اندوز نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا میں لطف حاصل کرنے کی جگہ اس کے لیے نہیں ہے, آخرت اس کے لیے ہے. اور بقیہ چونکہ غیر بےمان والے کے بےمان کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہے دنیا میں ہی حاصل کرنا ہے, اس لیے وہ بہت زیادہ اس میں لطف اندوز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل بھی ہوتی ہے. اور آگے ایک مضمون آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی پالیسی کو بیان فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ جو غیر مسلم ہیں ان کو قیامت میں اور آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ زیادہ ڈھیل رکھی جائے گی, اور ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں تو ہی ان کے لیے نعمتیں دنیا میں بھی ملیں گی, لیکن دنیا میں ان کے گناہوں کی وجہ سے حلال لا کر اس میں کچھ کمی کر دی جائے گی. تو یہاں ہمارے پاس جو تنگی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ اور درجات کے بڑھانے کا سبب وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے آخرت میں سے کہ عذاب ہی عذاب ہے, اس لیے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں تھوڑے دن کھا لے پی لیں. اور میں اظہر ہوں یا کلو وہ سمجھتا ہوں وہ یہ عمل تھوڑے دن کو چھوڑ دو, کھا لینے دو, مزہ اڑا لینے دو, اور آرزوؤں کے اندر پڑے رہنے دو, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ایمان والوں کے ساتھ تھوڑا سا الگ ہے, اور غیر ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کچھ مختلف ہے. اصل جو چیزیں حرام اللہ نے فرمائی ہیں وہ فحش چیزیں ہیں, بے حیائی کی چیزیں ہیں, چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں, اور گناہ ہے اور سرکشی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر غلط باتوں کو منسوخ کرنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نہیں فرمائی وہ اللہ کی طرف منسوخ کرنا, یہ اصل حرام ہے. پھر اللہ نے چونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تفصیل سے, تو اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اے آدم کی اولاد, میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا, اب میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا اور پھر وہ میری آیتیں تمہارے سامنے سنائیں گے. تو اس میں جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اور اپنے اعمال کو درست کر لے گا تو پھر وہ خوف اور حزن سے بچا ہوا رہے گا. خوف کہتے ہیں آگے کے اندیشے کو, اور حزن کہتے ہیں پیچھے کے رنج کو. یعنی جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو جانے کے وقت میں جو اندیشہ ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کی تسلی دے دی جائے گی, نہیں تم کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, وہاں سب کلیئر ہے, صحیح معاملہ ہے. اور جو پیچھے کے بارے میں آدمی اندیشہ اور ڈاؤٹ کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, گھر بار کا کیا ہوگا, تو ان کو کہا جائے گا کہ تم حزن مت کرو, اور وہ یہ طول صالحین, وہ صالحین جو متولی ہے وہ نگرانی کرے گا اور اس کا دیکھ بھال کرے گا. تو اس طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لے گا اور اس پر عمل کرے گا تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. ایک مضمون بہت طاقت کے ساتھ بار بار قرآن پاک میں دہرایا جاتا ہے اور کئی کئی اسلوب اور انداز سے دہرایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذمے دین پر چلنے کے ساتھ دین کی محنت ہے. خود دین پر چلو, خود قرآن و حدیث کو فالو کرو, اس کے ساتھ اس کی ایک محنت ہے جو اس کو پھیلانے سے متعلق ہے, اس کو بڑھانے سے متعلق ہے, اس کو دوسروں میں منتقل کرنے سے متعلق ہے, اس کو دوسروں کو اس کے مطابق تربیت دینے سے متعلق ہے, وہ محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی. آج جو پڑھا گیا ہے اس میں مختلف پیراؤں کے اندر دو تین جگہوں پر یہ مضمون بہت قوت سے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ذمے یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک تو خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسرے دین کی محنت کرنا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بھی اس ذمے میں بیان کیا گیا ہے کہ دین کی محنت کے سلسلے میں پچھلے لوگوں نے جب کوتاہی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوتاہی کرنے والوں کو بندر بنا دیا. جو گناہ میں مبتلا ہوئے ان کو بھی, اور جو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے روکا نہیں ان کو بھی. صرف ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جن لوگوں نے نہیں علی منکر کیا, لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کی, ان کو تو ہم نے نجات دی, اور بقیہ یہ کہ کسی اور کچھ کے بعد میں ہم نے لوگوں کو نجات نہیں دی, اس سب کو ہم نے پکڑ لیا. یہ مضمون متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آج بھی بیان کیا اور اس سے پہلے بھی بیان فرمایا تھا. یہ ایک مرکزی مضمون ہے گویا جو قرآن پاک میں جگہ جگہ ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ذمے خود دین کی دین پر چلنا ہے، ایسے ان کی زندگی کا ایک حصہ دین کی محنت سے متعلق بھی ہونا چاہیے، کہ ان کا پیسہ بھی لگے اس میں، ان کا وقت بھی لگے، ان کی صلاحیتیں بھی لگے، ان کا ذہن ہو کہ جیسے ہم عمل کر رہے ہیں ایسے دوسرے بھی عمل کرنے والے ہوں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں ایسے دوسرے بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. ہمارا اپنا فرض یہ ہے کہ جتنے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے اتنے جہنم سے بچیں گے. تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور جنت میں جانے کی کوشش کرنا ان کے ساتھ میں، یہ بہت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری مجموعی طور پر ہے. حتیٰ کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے بھی ایک بات بیان کی گئی آج، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا، واقعات یوں بیان فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عادت بھی ہے، وہ یہ کہ گفتہ آئے بر حدیث دیگر، دوسرے کے اوپر بات رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانا، یہ بہت پیارا اسٹائل ہے اللہ پاک کا، بہت عجیب انداز ہے. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، نکال لوں اس کی سہولت ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس میں تورات لینے کے بعد 70 آدمیوں کو چن کے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے. اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی آئی آپ کے پاس. وہاں ان 70 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر لیا کہ جس کی آواز سنوائی جا رہی ہے اس کو دکھایا بھی جائے، یعنی اللہ پاک ہم دیکھنا چاہتے. بس ان پر بجلی پڑی، وہ 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، 70 کے 70 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرما دیا. پرسوں بھی سنایا تھا میں نے. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی. اس دعا میں ایک تو توبہ کی، معافی مانگی ان سب لوگوں کے لیے، اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں حسنا اور نیکی نصیب فرما دیجیے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبا قصہ چلایا، تیسرے رکوع سے لبے پارے کے تیسرے رکوع سے 8ویں رکوع تک آئے ہیں، وہی مضمون چلا موسیٰ علیہ السلام کا. پورے واقعے کو ٹرن دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ تم نے جو دعا کی ہے اس دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اور اس کی کچھ شرائط ہیں. اس میں فرمایا کہ عذاب کے بارے میں تو میرا یہ اصول یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو مستحق ہے، اور رحمت میری وہ ہر چیز کو وسیع ہے. جو تم مانگ رہے ہو حسنہ، وہ حسنہ میں طے کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں گے، زکات ادا کریں گے، اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور ہمارے رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. یوں آ گیا مضمون سیدھا. اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، جب ہی کہی جا رہی ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو کہ دنیا میں بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھلائی چاہیے، تو میں ان لوگوں کو دوں گا جن کے اندر 4 باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، دوسرے یہ کہ مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے والے ہوں، جس کو زکات کہتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ جو میرے احکام ہیں اس کو مان لینے والے ہوں، کہ ہاں بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور چوتھے یہ کہ جو ہمارے رسول نبی امی ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہوں. پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی طرف تفصیلی طور پر رسی ڈال دی. فرمایا کہ وہ جو نبی امی ہیں ان کے حالات تورات میں اور انجیل میں بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ملیں گے ان کو، کیونکہ تورات تو اسی وقت اتری تھی، اتنی ڈیٹیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں تھی جس کی کوئی حد نہیں. آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کا وضاحت، آپ کے اخلاق، آپ کا انداز، آپ کی باتیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے صحابہ خلفاء راشدین کے حالات سب اس میں تفصیل سے تھے. سب کو پتا ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہونے کا مسئلہ آیا، ابو عبیدہ وغیرہ وہاں پہنچے تھے، اور تو بیت المقدس کے جو لوگ تھے وہاں، ان کے جو شبر تھے، جو ان کے مذہبی علماء تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جو امیر المومنین ہے اس کو دکھاؤ، اس کو لاؤ سامنے، جو تمہارا مسلمانوں کا امیر ہے. تو مسلمانوں نے اس وقت جو امیر لشکر تھے ان کو پیش کر دیا. تو بیت المقدس کی دیوار کے پیچھے سے جھانک کے جب ان لوگوں نے دیکھا اوپر سے، تو صاف انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا. جو سب کا امیر ہے وہ لاؤ، یہ تمہارے لشکر کا امیر ہوگا، پوروں کا جو امیر ہے وہ لاؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا کہ ایسی ایسی بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور سب کو پورا قصہ معلوم ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ آئے، ایک سواری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، 16-17 پیوند ان کے جبے میں لگے ہوئے تھے، اور باری باری سے سواری کرتے تھے. ایک مرتبہ غلام سوار ہوتا تھا، ایک مرتبہ وہ سوار ہوتے تھے. اتفاق سے جب شہر کے قریب آئے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. تو غلام نے کہا کہ حضرت باری تو ٹھیک ہے، پہلے میں سوار ہوا، اصولاً تو آپ ہی کو سوار ہونا چاہیے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں بھی سوار ہو رہا ہوں، مگر اب تو شہر میں آ رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، لوگ کیا بولیں گے، آپ سوال ہو جائیے اگر کہ باری میری ہے. کہنے لگے یہ عمر کے انصاف کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. باری آپ کی ہے, جب شہر میں داخل ہوتے وقت میں باری آپ کی آ رہی ہے تو آپ ہی سوار ہوں گے اور میں نقل پکڑ کے چلوں گا. تو غلام جو ہے نا وہ سوار تھا اور آقا جو ہے نا وہ شہر میں داخل ہو رہے امیر المومنین وہ پایا کافی زیادہ. اور جب لوگوں کو بتایا گیا بیت المقدس والوں کو کہ ہاں بھائی مسلمانوں کا امیر آ گیا ہے, تو بیت المقدس کی دیوار کے اوپر سے کھڑے ہو کر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علماء نے دیکھا تو وہاں سے بیت المقدس کی چابیاں پھینک دیں, کہا کہ یہ امیر المومنین ہے اور یہ تورات میں بیان کیے گئے ہیں. ہم ان کا حلیہ دیکھنا چاہ رہے تھے جو تورات میں بیان کیا گیا, واقعتاً یہ امیر المومنین ہے اور ان حالات کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا ہے جن حالات کے ساتھ پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا. اتنی تفصیل تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اتنی تفصیل انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انجیل میں تو انجیل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آئے تھے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. سورہ صف میں آگے آئے گا جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں اور دوسرے ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا میں اللہ پاک نے ایسا صاف مضمون کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے, کیونکہ اگر کوئی بھی اندھیرے میں رہا اور آپ کو ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جانا ہے. کس قدر نازک مسئلہ تھا. اسی لیے اہل کتاب پر اللہ کو بہت ناراضگی ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانداری کی بھی اور آپ کی تصدیق کر کے لوگوں کو قریب کرنے کی بھی, اس کے بجائے الٹا انہوں نے کام کیا. وہ یہ کہ خود بھی حضرت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور دوسرے یہ کہ آپ کے اوصاف اور صفات کو چھپایا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی. ورنہ اگر اہل کتاب اپنے اس فریضے کو انجام دیتے تو آج پوری دنیا کے اندر ایمان ہی ایمان ہوتا. ظاہر ہے کہ ایمان سے رکنے کا سبب بن گئے وہ سارے کے سارے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے حالات ان کو کتاب میں ملیں گے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی, اور دوسری بات ان کی خاص صفت یہ ہوگی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال بتائیں گے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ گندی ناپاک چیزوں کو حرام بتائیں گے. یہ جو آیت ہے نا, یہ جو جملہ ہے بہت قابل غور ہے. ورنہ جو پاک چیز ہوگی وہ حلال بتائیں گے, جو ناپاک چیز ہوگی وہ حرام بتائیں گے. تو جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا ہے وہ ناپاک اور خبیث ہے. معیار اس کا وہی ہے, جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کی خبیث اور گندی ہونے کی وہ نشانی ہے, دلیل ہے وہ. اور جو چیز اسلام میں حلال کی گئی وہ اس کے طیب اور صحیح ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جو پاک چیز ہوگی وہ اس کو حلال بتائیں گے اور جو ناپاک اور گندی چیز ہوگی وہ اس کو حرام بتائیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور لوگوں سے ان کے بوجھ کو اور ان کے رسم و رواج کے طوقوں کو جو گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں, معاشرتی تنگیاں, ان کو دور کریں گے. ویسے اس جملے کی اور وہ بہت سی تفصیلات ہیں لیکن ایک مطلب جو واضح ہے جو میں نے سنا دیا آپ کو. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات کیا چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب میں اللہ یہ بات فرما رہے ہیں. ہوتے ہوتے پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی تعارف شروع فرما دیا. اس کے بعد اب یہ فرما رہے ہیں فالذین آمنوا بہ, جو ایمان لائیں گے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعزروہ اور ان کی تعظیم کریں گے, ونصروہ اور ان کی مدد کریں گے, ان کے کام میں شریک ہوں گے, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اتباع کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ میں اتارا گیا ہے, اولئک هم المفلحون, تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو اس میں چار کام ہیں, ایمان لانا بھی ہے, تعظیم کرنا بھی ہے, نصرت کرنا بھی ہے, اتباع کرنا بھی ہے. اتباع میں کیا ہوتا ہے کہ فالو کرنا, جو انہوں نے کہا وہ خود لینا. نصرت میں کیا ہوتا ہے, جو انہوں نے کرنے کو کہا وہ کرنا. نصرت کے اندر یہ کہ ان کا جو کام ہے ان کے کام, ان کے والے کام کو کرنا, ان کے کام میں شرکت کرنا. ساری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر کیا کرتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, دین کو پھیلاتے ہیں, ساری دنیا میں دین کا کام کرتے ہیں. تو نصرت الگ چیز ہوتی ہے, اتباع الگ چیز ہوتی ہے. اتباع میں فالوئنگ ہوتی ہے صرف کہ بھائی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے, عقیدوں میں, عبادتوں میں, معاملات میں, معاشرت میں, دین کو اپنانا. نصرت میں یہ ہے کہ اس کو پھیلانے کے لیے کام کرنا اور پھر تعظیم بھی ہونا اور پھر ایمان بھی ہونا. تو فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. پھر اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ رسول جس کا ذکر پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا وہ میں ہی ہوں, بتا دیجیے انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, اور اس اللہ کا رسول ہوں کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، لہذا اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو ایمان خود بھی لاتے ہیں اللہ پر اللہ کی باتوں پر، اور ان کی اتباع کرو تو تم ہدایت پر جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نصیب فرما دے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور نصرت کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لكن حق ما فرمائيه. اي الله ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کے انوار ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے، پوری امت سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اور خاص طور پر اس مجلس میں جو حضرات ہیں ان تمام کو معاف فرما دیجیے، ان کے والدین کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، اے مولا کریم، باقیہ جو دن رمضان المبارک کے ہیں اور راتیں ہیں ان کے بھرپور انوار ہمیں نصیب فرمائیے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ایک ایک پل کو غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو قانونی الجھنوں اور رکاوٹوں میں اپنے کرم سے ان کی بھرپور مدد فرمائیے غریبی، اور ان کو ان کا اسٹیٹس صحیح فرما دیجیے. اے اللہ، تاکہ ان کو اپنے وطنوں میں جانا آنا آسان ہو، اپنے گھر بار سے والدین سے ملنا جلنا آسان ہو. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، حلال روزی کو برکت عطا فرمائیے، حلال روزی برکت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائیے، حرام روزیوں سے حفاظت فرمائیے، ہمارے روزوں کو پاک صاف فرمائیے، ان کو قبول فرمائیے. اے اللہ، سچے روزے سچی تلاوت نصیب فرما دیجیے، سچی تراویح نصیب فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ.